الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. پچھلے جمعے ہم نے معوذتین کا مطالعہ کیا تھا، قرآن مجید کی آخری دو سورتیں، سورہ فلق، سورۃ الناس. ظاہر بات ہے کہ درس کا اور بیان کا حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن جو بھی اس کا مضمون تھا، کچھ ترجمہ تھا، کچھ تو مختصر تشریح تھی، وہ آپ کے سامنے آ گئی. چنانچہ ہم نے سورہ قاف سے آخری منزل جہاں سے شروع ہوتی ہے، 26 پارے کے آخری حصے میں، وہاں سے تسلسل کے ساتھ مطالعہ جو شروع کیا تو سورۃ الناس تک ہم پہنچ گئے الحمدللہ. اب اس کے بعد آگے ہم نے کیسے چلنا ہے؟ میرا اپنا ذہن تو یہ ہے کہ اب یہ ساتویں منزل تھی، اب چھٹی منزل جو ہے اس طرف ہم آئے، اور چھٹی منزل جو ہے وہ سورہ صافات سے شروع ہوتی ہے، پانچویں منزل سورہ یاسین پہ ختم ہوتی ہے، اور چھٹی منزل سورہ صافات سے شروع ہوتی ہے، اور وہ پہنچتی ہے سورہ قاف تک، یعنی سورہ قاف سے پہلی سورت سورہ حجرات پہ ختم ہو جاتی ہے. آج میں نے سورہ زمر کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں توبہ کا مضمون ہے. وہ تسلسل کے ساتھ قرآن کا سلسلہ انشاءاللہ بعد میں شروع کریں گے. اب آئندہ آپ کو معلوم ہے رمضان بھی قریب آ رہا ہے، ماہ رمضان میں رمضان اور روزے سے متعلق موضوعات ہی زیادہ تر زیر گفتگو آتے ہیں، اور سب کو ضرورت بھی ہوتی ہے اور وہی مناسب بھی ہے. تو رمضان کے بعد اگر اللہ نے موقع دیا اس کی توفیق سے، انشاءاللہ پھر قرآن مجید کا ایک سلسلے وار مطالعہ، اور چھٹی منزل جو ہے اس کو ہم انشاءاللہ زیر درس لائیں گے. سورہ زمر کا یہ مقام، سورہ زمر جو ہے یہ 24 پارے میں ہے، 24 پارے کے آخری ربع سے شروع ہوتی ہے، اور 25 پارے کے پہلے چوتھائی حصے تک پہنچتی، 8 رکوعوں پر مشتمل ہے. اس کی آیت نمبر 53, 54, یہ تین آیات میں نے تلاوت کی ہیں. اس میں توبہ کا مضمون ہے، اور یہ غیر معمولی مقام ہے قرآن مجید کا، ہمارے لیے اس میں بہت ہی حوصلہ افزائی بھی ہے، اور اللہ کی رحمت کی امید کے حوالے سے، یعنی اس سے آگے کوئی اور مقام ہو نہیں سکتا جو قرآن مجید کا یہ مقام. فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے نبی کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا, یعنی جنہوں نے گناہ کیے ہیں, نافرمانیاں کی ہیں, اللہ کے احکامات کو پاؤں تلے رونڈ ڈالا ہے اور ظلم کیا ہے, جو بھی ہر نوع کی غلط روی جو ہے اس کو اختیار کیا, لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ. بہت اہم بات نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا, گناہ کیے, غلط کام کیے, اللہ کے احکامات کو توڑا ہے, اللہ کی مخالفت کی ہے, رسولوں کی مخالفت کی ہے, یہاں ان کے لیے بھی لفظ عبادی آیا ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے نبی کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے, ان سب کو اللہ کا, یہ سب اللہ کے بندے ہیں, ان سب سے خطاب ہے, میرے بندے ہیں. الخلق عیار اللہ, ایک حدیث ہے کہ تمام مخلوقات اللہ کے کنبے کی مانند ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی باغی ہو جائے اپنے محسن کا, ہمارے ہاں والدین کا کوئی باغی ہو جائے, بہرحال والدین پھر بھی اس کو برداشت کرتے ہیں. ایک وہ عیال کا جو تصور ہے, تو الخلق عیار اللہ, جملہ مخلوقات اللہ تعالیٰ کی جو بھی ہیں جن میں انسان ٹاپ پر ہے, سب کے سب اللہ کے کنبے کی حیثیت رکھتے ہیں. فَأَحَبُّ الْخَلْقُ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ. وہ حدیث پوری یوں ہے کہ اللہ کے نزدیک مخلوقات میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ کی مخلوقات سے بہتر سلوک اور رویہ رکھتا ہے, اللہ کے نزدیک پسند وہ ہے. یہ لفظ عبادی کے حوالے سے میں نے بات کی ہے کہ تمام گناہ گاروں کو اعلان ہے, اور اعلان میں اللہ نے ان سب کو اپنا بندہ قرار دیا ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. دیکھیے عام طور پر قرآن مجید میں یہ مضمون اور طریقے سے آتا ہے اور بہت کثرت سے ہے. وہ کیا ہے؟ گناہ کیے ہیں, سچی توبہ کرو, اللہ قبول کر لے گا. بار بار بے شمار جگہوں پر بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف کر دے گا, لیکن ساتھ ہی مشروط ہوتا تھا توبہ. اس آیت میں اس شرط کا ذکر نہیں ہے, امید دلائی ہے کہ اللہ معاف کر دے گا. ایک تو اس کا اختیار ہے, وہ سب کو معاف کر سکتا ہے, کوئی اسے پوچھنے والا نہیں. تو اس آیت میں ایک طرف اللہ کے اس اختیار کا بھی اظہار ہے. پہلے بھی میں نے کئی جگہوں مقامات پر عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا قیامت کے دن, اور اس کی جو تشریح اور تفصیل ہمیں ملتی ہے قرآن میں کہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا, یعنی کہ کسی شخص نے جرم نہ کیا ہو اور اسے سزا مل جائے, یہ نہیں ہو سکتا. البتہ اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو معاف کر سکتا ہے. تو یہ ہے انصاف, جو یوم الدین, مالک یوم الدین, وہ انصاف کے دن کا مالک ہے. تو انصاف کا اصل سب سے پہلو, اہم ترین پہلو یہ ہے کہ کوئی بے گناہ جو ہے وہ کہیں مجرم کے پیرے میں کھڑا نہ ہو جائے, اسے کوئی سزا مل جائے, یہ بے انصافی ہے اصل میں. اور جن لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے ان کی بھرپور کمپنسیشن انہیں مل جائے, بات ختم ہو گئی. یہ ہے اصل انصاف, اور یہ ہوگا جس کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے اسے بھرپور کمپنسیشن اللہ کی طرف سے مل جائے گی. اور گناہگار اپنے آپ کو نچنت نہ سمجھے کہ ہم جو مرضی کریں اللہ معاف کر دے گا, یہ بھی بہت بڑی, یہ دوسرا انتہا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے کس نے اپنے رب کی, رب کریم کے حوالے سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. الذی خلقک فسواک فعدلک, اور یہ بھی شیطان کا ایک دھوکہ ہے, اور شیطان کے چیلے بھی جو ہیں یہ ہمارے کانوں میں یہ باتیں بھرتے رہتے ہیں, وہ تو بڑا رحیم اور کریم ہے, وہ تو گناہ سزا دے ہی نہیں سکتا. کیسے دے گا؟ وہ مخلوق ہے اللہ کی. الخلق و عیار اللہ, انہی آیات انہی احادیث کو بنیاد بنا کر. چنانچہ گویا کہ اب نچنت ہو جاؤ, سارے گناہ کرتے رہو, دوسرے پر ظلم ڈھاتے رہو, دوسروں کے حقوق غصب کرتے رہو. جہنم صرف ایک ڈراوا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں. یہ تصور بھی بالکل غلط ہے, اس کی قرآن نے شدید مذمت کی ہے, تردید کی. لیکن یہ اختیار اس کا ہے, وہ چاہے جس کو معاف کر دے, کوئی اس کا ہاتھ روکنے والا نہیں. تو عام طور پر یہ آتا ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ بھی کرو, سچی توبہ کر لو گے, بالکل کلین سلیٹ ہو جاؤ. یہ مضمون بار بار آیا سورہ فرقان میں کہ وہ لوگ عباد الرحمن کون ہیں جو بڑے گناہوں کا ارتکاب نہیں کرتے, نہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں, نہ زنا کرتے ہیں, نہ قتل ناحق کرتے ہیں. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا, اگر کبھی کسی غلطی کا برائی کا صدور ہو جائے تو پھر سچی توبہ کرنے والے. تو تصور ہر جگہ توبہ کے ساتھ مشروط ہے. یہ واحد مقام ہے کہ اس کی پہلی آیت میں کیٹیگوریکلی کہہ دیا گیا کہ اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. وہ شرط جو توبہ کی ہے اس کا ذکر بعد میں آ رہا ہے, لیکن پہلی آیت میں کیٹیگوریکلی کہہ دیا گیا. چنانچہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ آیت ارحم الراحمین کی رحمت بے پایاں اور عفو درگزر کی شان عظیم کا اعلان کرتی ہے, اور سخت سے سخت مایوس العلاج مریضوں کے حق میں اکسیر شفا کا حکم رکھتی ہے. مشرک, ملحد, زندیق, مرتد, یہودی, نصرانی, مجوسی, بدعتی, بدماش, فاسد, فاجر, کوئی ہو آیت ہذا کو سننے کے بعد خدا کی رحمت سے بالکلیہ مایوس ہو جانے اور آس توڑ کر بیٹھ رہنے کی اس کے لیے کوئی وجہ نہیں. فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, اللہ تمام گناہ بخش دے گا, کیونکہ اللہ جس کے چاہے سب گناہ معاف کر سکتا ہے, کوئی اس کا ہاتھ پکڑ نہیں سکتا. پھر بندہ نا امید کیوں ہو؟ اب اللہ تو اتنا رحیم اور غفور ہے, تو ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ بندوں کی بھی کوئی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ وہ توبہ والی بات آگے آ رہی ہے کہ گناہ کتنے بھی ہوں, آگے کیا ہے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ, اور پھر اب رجوع ہو جاؤ اللہ اپنے رب کی جانب, اب قبلہ سیدھا کر لو اپنا. یعنی جب بات سمجھ میں آ گئی ہے اور اللہ کی رحمت تمام گناہ کتنے بھی ہوئے تھے سب معاف کر دے گا, تو اب تمہاری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اب اس کے سچے وفادار بن جاؤ. گویا وہ جو توبہ والی شرط تھی وہ ایک دوسرے انداز سے یہاں پر اس کا ذکر بعد میں آ گیا کہ کچھ تمہیں بھی تو کرنا ہے. یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو ویسے ہی انسانوں پر بہت کرم کیا, انسان کو دنیا میں بھیجا ہے آزمائش کے لیے, ہر عمل بھی ریکارڈ ہو رہا ہے, زبان سے لکھتا ہوا ہر لفظ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے, جواب دینا ہوگا. لیکن ساتھ ہی یہ ہے کہ بار بار اعلان کر دیا گیا کہ گناہ کتنے بھی ہوں سچی توبہ کر لو گے تو کلین سلیٹ ہو جاؤ گے. سچی توبہ اس کی اپنی شرائط بھی ہیں. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا, اصل پیغام یہ ہے جو توبہ کرے یعنی رجوع کر لے اللہ کی طرف. جب انسان گناہ کر رہا ہے تو ایک طرح سے اللہ کے حکم کی سرتابی کر رہا ہے, اللہ سے بغاوت کر رہا ہے, معلوم ہے یہ چیز غلط ہے, گناہ ہے, لیکن پھر بھی کر رہا ہے. اب اس کے بعد استغفار, اپنی اس غلطی پر ندامت. الا من تاب, سب سے پہلی بات یہ کہ ندامت ہو کہ میں نے اپنے حد سے تجاوز کیا، اللہ کے حکم کو توڑا جو میرا مالک ہے، میرا خالق ہے، محسن ہے، شرف انسانیت اس نے بخشا، سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے، میں تو بندہ ہوں، اور پھر اللہ کے آگے اکڑ کے کھڑا ہوتا ہوں، تو ندامت کے ساتھ اللہ کی جناب میں جھکے تو اللہ تعالیٰ پرانے گناہ سب معاف کر دے گا۔ یہ نہیں ہے کہ حساب ہوگا سارے کا سارا، پہلے دن سے لے کر آخر دن تک سارا، نہیں، صاف ہاں اعمال نامے میں دکھا دیا جائے گا یہ کچھ تم نے کیا تھا، لیکن اس کی صفائی ہو گئی، اس کی سچی توبہ ہو گئی، یہ بھی صاف ہو گیا، دکھا دیا جائے گا سارا کچھ، ہر شے سامنے آ جائے گی، لیکن ساتھ ساتھ اس آزمائش میں اللہ نے ہمارے لیے رہنمائی اور رحمت کا معاملہ یہ کیا ہے کہ غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، سچی توبہ کرو، بالکل صاف ہو جاؤ گے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، حدیث کے الفاظ ہیں، یہ گناہ سے سچی توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کبھی اس نے گناہ کیا ہی نہیں، حالانکہ امتحان کا تقاضا تو یہ تھا کہ جو کچھ انسان نے کیا ہے اب اس کا پورا جو ہے حساب کتاب ہو، لیکن اللہ نے اس امتحان میں یہ کتنی بڑی سہولت ہمیں دی ہوئی ہے، بہت بڑی سہولت دی، جب اکاؤنٹس کھولتے ہیں کمپنیوں کے تو پھر ہر ایک رتی کا حساب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ایک ایک ٹیڑی پیسے کا حساب ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو اس آزمائش کے اندر اللہ نے ایک رحمت تو پہلے یہ کی کہ یہ صاف ہو جائے گا، اور اس کے بعد یہاں جو بات فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن اب انسانوں سے بھی تو کچھ تقاضا ہے، انہیں بھی تو کچھ چاہیے کہ کچھ کریں۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور متوجہ ہو جاؤ، اپنے رخ کو سیدھا کر لو اپنے رب کی جانب، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کی حکم برداری اختیار کرو، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، یوں کہیے کہ اپنا قبلہ اب سیدھا کر دو، ابھی تک تم نے روپے پیسے کو معبود بنا رکھا تھا، دنیا کی لگژریز کو اپنا جو ہے مقصود بنا رکھا تھا، اور گناہوں کی دلدل میں دھسے ہوئے تھے، اب اللہ تعالیٰ اتنا کرم کر رہا ہے تمہارے سارے پچھلے گناہ معاف کر رہا ہے، تو اب لازمی ہے تم پر بھی کہ اب اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اپنا قبلہ سیدھا کر لو، اب وَأَنِيبُوا لَهُ، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، یہ جو توبہ کا رستہ کھولا ہے اللہ نے، یہ بہت بڑی رحمت، بہت بڑی رحمت، اگر یہ نہ ہو تو انسان اگر غلط روی پر آیا ہوا ہے تو اس میں اصلاح کا کوئی امکان نہیں ہے، پھر اگر توبہ کا راستہ نہ ہو۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر آتا ہے حدیث میں کہ اس نے 99 قتل کیے تھے، بہت نامی گرامی قاتل، تو اسے اچانک خیال آیا کہ میں بہت گناہ کیے ہیں، بڑا ظلم کیا ہے، پتہ نہیں میرے ان گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے یا نہیں، احساس ہوا، تو کسی عالم کے پاس، کسی راہب کے پاس پہنچا، اس سے پوچھا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میرے ان جرائم کی کوئی کا مداوع ہے، اس کی کوئی معافی کا کوئی امکان ہے؟ اس نے، وہ کچھ اور مزاج کا ہوگا بہرحال، یا کسی خاص موڈ میں تھا، اس نے کہا اتنے گناہ تمہاری بخشش نہیں ہو سکتی۔ روایات میں آتا ہے کہ اس قاتل نے اس کی بھی گردن اڑا دی، اس نے کہا جہاں 99 تھے وہاں 100 بھی ہو جائیں تو کیا فرق پڑتا، جب توبہ ہی نہیں ہے تو پھر کچھ عرصے کے بعد اسے خیال آیا، اور اس نے پھر تلاش کی، کسی نے کہا فلاں جگہ پر، ہاں تمہارے گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے، فلاں جگہ پر کچھ نیک لوگ رہتے ہیں، تم وہاں پر جاؤ، وہاں اپنی اصلاح کرو اور اللہ سے توبہ کرو، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے انشاءاللہ، اور اللہ اپنی رحمت سے تمہیں معاف کرے گا۔ چنانچہ حدیث میں بڑی تفصیل ہے، اس حدیث میں کہ وہ شخص اب اسی جذبے کے ساتھ روانہ ہو گیا اس بستی کی طرف کہ میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے اور گناہوں کی معافی جو ہے وہ تو ندامت تو اس کے اندر تھی, تبھی تو وہ آیا, ابھی پہنچا نہیں تھا, راستے ہی میں تھا کہ اس کی وفات ہو گئی. اور اس کے بعد جو ہیں وہ فرشتے جو آئے ہیں اور روح قبض کرنے والے, تو ان میں بھی کچھ تنازع ہوا کہ یہ سجین میں جائے گا یا علیین میں جائے گا, یہ نیک روح ہے یا بد وہ گناہ والی روح ہے. تو کوئی شخص اللہ تعالیٰ نے کسی ایک فرشتے کو بھیجا اور اس نے جو ہے تیسرے فرشتے کو, اور اس نے مشورہ دیا کہ ذرا ناپ لو وہ زمین جہاں یہ توبہ کے لیے جا رہا تھا وہ کتنی تھی, اگر تو وہ فاصلہ کم تھا اور آدھے سے زیادہ وہ طے کر چکا ہے تو پھر اس کو نیک لوگوں میں شمار کیا جائے گا, اور اگر وہ نہیں تھا, انہوں نے اپنے حساب سے لگا کر بتایا. اللہ تعالیٰ کی تو اصل تو رحمت تو اللہ کی ہے, اب ناپا گیا تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو سکیڑ دیا جو اس بستی کی طرف جانے والی تھی, اور وہ جو نیکی کے فرشتے تھے وہ اس کی روح کو پھر لے کر گئے. اللہ نے اس لیے کہ اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی تھی. یہ ہے توبہ کی عظمت بھی اور اللہ کا کتنی بڑی رحمت ہے یہ, اور اگر یہ دروازہ بند ہو جائے تو پھر اصلاح کا کوئی امکان ہی نہیں. توبہ کا تصور نہ ہو تو جو جس نے جرم کیے ہیں وہ آگے بھی ڈٹائی کے ساتھ اور کرے گا, رکے گا نہیں, جیسے اس نے بھی 99 کے بعد 100 پورے کر دیے تھے. تو یہ ہے بہت بڑی نعمت, اور قرآن مجید کا یہ مقام یہ چوٹی کا مقام ہے اس اعتبار سے. یہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے نبی فرما دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے, گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو اپنا ہی نقصان کیا ہے اصل میں, کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, آس مت توڑو اللہ کی مہربانی سے, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تمام گناہ معاف کر دے گا یا کر سکتا ہے, اس کا اختیار ہے. انه هو الغفور الرحیم, بے شک وہ انتہائی بخشنے والا اور نہایت مہربان. وانیبوا الى ربکم, اب اگر اللہ اتنا مہربان ہے تو تمہاری بھی تو کچھ ذمہ داری ہے, اس کو بھی تو پہچانو, اور متوجہ ہو جاؤ اپنے رب کی جانب, قبلہ درست کر لو اللہ کی طرف, سیدھے ہو جاؤ, صراط مستقیم پر گامزن ہو جاؤ. واسلموا لہ, اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دو, ہر معاملے میں اللہ کا حکم اس کے مطابق چلنا ہے, اللہ اور رسول اسی کے حکم پر. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, بار بار جو قرآن کہتا ہے اس کا مطلب کیا ہے, زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور رسول کے احکامات کو سامنے رکھو اور اس کے مطابق چلو. کل رہنمائی دے دی گئی, من قبل ان یاتیکم العذاب, اس سے پہلے کہ آ پکڑے تمہیں وہ بڑا عذاب. ثم لا تنصرون, اور اگر وہ آ گیا تو پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی, کوئی نہیں ہوگا تمہارا مددگار اللہ کے مقابلے میں. واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم, اور اتباع کرو اس بہترین چیز کا جو نازل کی گئی ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے, یعنی یہ قرآن جو اللہ کی ہدایت, اسے مضبوطی سے تھامو, اس کو فالو کرو. من قبل ان یاتیکم العذاب بغتتا وانتم لا تشعرون, اس سے پہلے کہ آ جائے عذاب تم پر اچانک اور تمہیں اس کا شعور تک نہ ہو, اندازہ ہی نہ ہو. اجتماعی عذاب بھی بعض اوقات آ جاتا ہے قوموں پر اور پھر مہلت نہیں ملتی, یا موت کسی کی جو ہے وہ اچانک آ گئی اور توبہ کی توفیق نہیں ہوئی, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لہذا جب بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اب اسی صراط مستقیم پر چلتے رہو چلتے رہو. ہاں کسی وقت خطا ہو جائے تو فوراً توبہ کرو, وہ راستہ پھر بھی کھلا ہے. انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب. ان لوگوں کی توبہ کو قبول کرنا اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ جو نادانی میں یا جذبات کی روح میں بہہ کر یا غفلت میں کوئی نہ کوئی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں اور پھر فوراً ہی توبہ کرتے ہیں، تاخیر نہیں کرتے. ہوتا تو ہے کہ ذہن میں یہ ہوتا ہے نوجوان ہوں جوان ہوں کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، توبہ کر لیں گے کب کسی وقت، ابھی تو سب کچھ روا ہے، جائز ناجائز سب ہر طرف جو ہے راستے کھلے ہوئے ہیں، آئے گا ایک وقت توبہ کر لیں گے، ابھی جوانی کا دور ہے تو ابھی کوئی احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی زمانہ جس طرف جا رہا ہے ہم بھی اسی رو میں بہتے چلے جائیں، خوب اس سے ہاتھ دھوئیں بہتی ہوئی گنگا سے. لیکن سوال یہ ہے کہ بڑھاپے تک پہنچنے کی گارنٹی کس کے پاس ہے؟ اور بڑھاپا تو دور کی بات ہے، کل کی گارنٹی کون دے سکتا ہے؟ کل کی بات بھی دور کی ہے، آج اگلے لمحے کی گارنٹی کون دے سکتا ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں، کسی بھی وقت اچانک موت آ سکتی ہے. تو یہ ایک شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے کہ وہ کسی ذہن میں ڈال دیتا ہے بڑھاپے میں جا کر توبہ کر لیں گے. اور جہاں تک ہمارے بزرگ کا سوال ہے، زندگی کی آخری سانس تک در توبہ کھلا رہتا ہے، جب تک کہ موت کا یقینی وہ ایک کیفیت سامنے نہ آ جائے. معلوم یغرغر، یعنی موت کے واضح آثار جب تک شروع نہ ہو جائیں در توبہ کھلا رہتا ہے. اور اس وقت بھی کسی کو سچی توبہ کی نصیب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، اس کی توبہ قبول ہوگی. در توبہ کا کھلے ہونے کا مطلب یہ. لیکن ہمیں کچھ نہیں معلوم کہ کب اچانک موت آ سکتی ہے، اور کسی وقت جو ہے وہ کسی ایسی بیماری کا شکار بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد اس کے حواس ہی ختم ہو جائے، ابھی بہت عرصے تک زندہ ہے. تو لہذا کیا اس میں رسک لیا جا سکتا ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم عذاب جہنم کو برداشت کرنے کا رسک لے سکتے ہیں؟ دنیا کے معاملات میں آپ اس چیزوں کو بہت دیکھتے ہیں اور پھر اس کے مطابق اپنے معاملات کو سیدھا کر لیتے ہیں، لیکن یہاں وہ شیطان ہے جو تمہیں دھوکہ دیتا رہتا ہے اور ہم اس کا شکار ہوتے رہتے ہیں. ارے ابھی بہت دیر ہے. تو وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ، اور پیروی کرو اس بہترین کلام کی، اس بات کی کہ جو نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے. مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً، اس سے پہلے کہ آ جائے عذاب اچانک. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں شعور تک نہ ہو. جو روڈ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں کسی کو پتا ہوتا ہے اور کیسے اچانک ہوتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے کتنی اموات ہیں جو روڈ ایکسیڈنٹس کے ذریعے ہو رہی ہیں، بے شمار. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، ہاں توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے اللہ نے آخری اس کے موت کے واضح آثار آنے تک. فرمایا ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، ایسا نہ ہو کہ کوئی نفس کو کہے ہائے افسوس اس پر کہ میں کوتاہی کرتا رہا اللہ کی جناب میں، یعنی اللہ کے احکامات کو توڑتا رہا، اللہ کو ناراض کرتا رہا. وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں نے تو اس سارے کو مذاق ہی سمجھا تھا، یہ جنت دوزخ حلال حرام، آج کا تو پورا دنیا کا کلچر اب یہی ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں ان کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ لوگ شاید نا پڑھ ہیں، ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، قیامت کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، جنت اور دوزخ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، یہ شاید ذہنی طور پر بالغ نہیں ہوئے ابھی، یہ امیچیور لوگ ہیں غالباً. میچیورٹی کا تو اس کا نام ہے کہ ان چیزوں کو بالکل اگنور کرو، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، اس دنیا سے خوب لطف اندوز ہو، خوب فائدہ اٹھاؤ اور اس میں اپنا نام بلند کرو اور اسی میں کامیابیاں جو ہیں اس کی سمیٹو، یہ ہے ہوش مندی، عقل مندی، دانش مندی. تو ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص حسرت سے کہے کہ میں تو اللہ کی راہ میں، اللہ کی جناب میں گستاخی کرتا رہا، کوتاہی کرتا رہا. وہ ان کنت لمن السافرین، اور میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، لیکن اب ہاتھ سے نکل گیا ہے وقت، اب کچھ نہیں ہو سکتا. او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یعنی بعد میں یہ افسوس ہوگا سب کوئی جو بھی صراط مستقیم پر نہیں ہے. اور صراط مستقیم جو ہے وہ صرف اور صرف اسلام کی دیا ہوا راستہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ، اور کوئی نہیں، باقی سب کو ان حالات سے گزرنا ہوگا. یہ افسوس اور حسرت اور ندامت. او تقول لو ان اللہ ہدانی، یا پھر کہے افسوس کے ساتھ کہ کاش کہ میں نے، اللہ ہی مجھے ہدایت پر لے آتا، میں تو کوتاہی کر رہا تھا، کاش اللہ تعالیٰ مجھے زبردستی راہ ہدایت پر لے آتا. اب یہ بعد میں خیالات اس کو آتے رہیں گے، لیکن اب پچھتائے کیا ہوا جب سب کچھ ہو گیا، گزر گیا. لکنت من المتقین، اللہ مجھے صحیح رستے پر لے آتا تو میں بھی پھر ہوتا متقین میں سے. یہ متقین کون ہیں؟ جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور زندگی گزارتے ہیں گناہوں سے، حرام سے بچ کر، اللہ اور رسول کے احکامات کے تابع رہتے ہوئے، یہ ہیں متقین. او تقول حین ترى العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین. دیکھیے قرآن بھی کیسے کھول کر بیان کرتا ہے کہ یہ حسرتیں ہوں گی، اس وقت تو ہم آنکھیں کھولنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن ان سب سے گزرنا ہوگا. یا پھر وہ کہے گا حسرت سے جب دیکھے گا عذاب کو، لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، ایک باری مجھے اور مل جائے، ایک موقع اور مل جائے، ایک مرتبہ اللہ دوبارہ دنیا میں بھیج دے، تو پھر میں ہو جاؤں گا محسنین میں سے. محسنین کون ہیں؟ جو نیکی اور تقویٰ کے اعتبار سے ہائیسٹ لیول انسان کا ہو سکتا ہے، وہ ہے محسنین. ایمان کے اور تقویٰ کے عمل اور ایمان کے اعتبار سے میں وہاں تک پہنچ کر دکھاؤں گا، ایک موقع اور دے دیا جائے بس. ہر ایک کی خواہش ہوگی. یہ پیشگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں وارن کر دیا ہے، یہ سب حالات پیش آئیں گے، لہذا یہیں پر آنکھیں کھل جائیں تو بہتر ہے، وہاں تو کھل ہی جائیں گے. بلا قد جات کے آیات، اب اللہ کی طرف سے جواب آ رہا ہے، کیوں نہیں، میری آیات تجھ تک پہنچی تھی، میرا پیغام تجھ تک پہنچا تھا. فکذب تبیہ، تو نے اس کو جھٹلا دیا، انکار کیا. انکار کے بھی کئی درجے ہوتے ہیں، کوئی کہے کہ سرے سے میں قرآن کو مانتا ہی نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتا، کوئی کہے کہ مانتا تو سب کچھ ہوں لیکن کروں گا اپنی مرضی، اپنی مرضی کی زندگی گزاروں گا، یہ عملی طور پر تکذیب ہو رہی ہے. اللہ اور رسول کو ماننے اور ان پر ایمان لانے کے جو لازمی نتائج ہیں ان سے جو ہے گریز کرنا، یہ عملی تکذیب ہے. فکذبت بها واستکبرت، اور تو نے استکبار کیا، گھمنڈ. قرآنی ہدایت سنائی جا رہی ہے لیکن کوئی اثر ہی نہیں ہے، بے پرواہی ہے، اول تو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اتنا وقت ہی نہیں ہے کسی کے پاس کہ وہ قرآن پڑھے یا سنے، یہ بھی تکبر کی نشانی ہے. ہمارے پاس اور بہت زیادہ مصروفیات ہیں، بہت اہم کام ہیں، مسلمان ہو کر بھی اگر ہم قرآن کو نہ پڑھیں اور نہ سمجھنے کی کوشش کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو کیا اہمیت دی ہے، کوئی حیثیت نہیں دی. بس تکبر تھا، تو نے تکبر کی روش اختیار کی، ضرورت نہیں ہے اس کو پڑھنے کی سمجھنے کی. وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور حقیقتاً تو گویا کہ کافروں میں سے ہی تھا عملی اعتبار سے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، اور قیامت کے دن تم دیکھو گے ان لوگوں کو کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے رہے، غلط باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے رہے. مشرکین بھی کچھ اوروں کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کرتے رہتے ہیں، وہ بھی گویا کہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے. یہ بھی کہنا کہ نہیں کوئی جہنم نہیں، کوئی پکڑ نہیں، وہ بڑا رحیم ہے، وہ یہ بھی گویا کہ قرآن کی تکذیب ہو رہی ہے. اللہ کچھ کہہ رہا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں، ہم نہیں، ہمارا تصور یہ نہیں ہے. یہ صرف ڈراوا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو وہ لوگ کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے رہے ہیں، اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرتے رہے ہیں، تم دیکھو گے ان لوگوں کو کہ وجوہہم مسودہ، یعنی میدان حشر میں گویا کہ بین السطور میں یہ ہے کہ ان کے چہرے مایوسی اور غم کی وجہ سے سیاہ ہو چکے ہوں. الیس فی جہنم مثوا للمتکبرین، تو کیا جہنم ہی ٹھکانہ نہیں ہے ان لوگوں کا کہ جو تکبر کی روش اختیار کرتے ہیں، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی رائے، اپنی مرضی، یہی تکبر ہے. ایک اللہ اور رسول کا بتایا ہوا راستہ، وہ پیچھے. وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِ، اللہ تعالیٰ بچا لے گا ان لوگوں کو جنہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی ہوگی. یہ بات میں پہلے بھی نوٹ کراتا رہا ہوں کہ جہنم سے بچنا اور جنت میں داخلہ کن لوگوں کے لیے، قرآن بار بار کہتا ہے متقین کے حصے میں آئے گا. یہ تقویٰ کی زندگی، گناہوں سے یعنی اللہ اور رسول کو ماننے کے بعد ان کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق چلنا، گناہوں سے اور غلط کاموں سے گریز کرنا، تقوی اسی کا نام. پھونک پھونک کر قدم رکھنا کہ کہیں بھی کہیں میرا قدم حرام میں ملوث تو نہیں ہو رہا کسی بھی اعتبار سے، کہیں اللہ اور رسول کا کوئی حکم ٹوٹ تو نہیں رہا، کہیں نافرمانی کا مرتکب تو نہیں ہو رہا. یہ ہر کام کرتے ہوئے اس کا خیال رکھنا، یہ ہے سوچ تقوی کی. اور لوجیکل بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، اور ہمیں پتا ہے کہ ہمارے لیے کتاب ہدایت یہ ہے، اور اس کی وضاحت پوری کی پوری خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجسم قرآن ہے. ہر اعتبار سے ہدایت مکمل ہو گئی ہے، کتاب کی شکل میں بھی ہے اور مجسم قرآن کی شکل میں بھی ہے، اور پھر بھی ہم اس کو چھوڑ کر اپنی مرضی کی زندگی گزاریں، تو یہی تکبر ہے. وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِ، اللہ تعالیٰ بچائے گا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی ہوگی، جو ڈرتے رہے. بِمَفَازَتِهِمْ، یعنی بچا کر کامیابی تک پہنچا دے گا، بچاؤ کی جگہ تک پہنچا دے گا. لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ، بڑی بشارت ہے اس میں کہ انہیں کوئی گزند نہیں پہنچے گا، یعنی جو واقعی متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ اور رسول کے وفادار ہیں، میدان حشر کے جو سب سخت ترین مراحل ہوں گے، اور اس کے بعد پھر وہ پل صراط کا بھی مرحلہ ہے، اور اس کے بعد جو کچھ ہونا ہے، ان سب سے وہ بالکل خیریت سے گزر جائیں گے، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے. بہت بڑی بات، لا يمسهم سوء، انہیں کوئی تکلیف، کوئی گزند نہیں پہنچے گا. ولا هم يحزنون، اور نہ وہ پریشان ہوں گے نہ غمگین ہوں گے. اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالی ہی خالق ہے ہر شے کا، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کی مخلوق ہے، یہ تخلیق سب اللہ ہی کی ہے، وہی وہ ہے اور کچھ نہیں. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيل، اور وہ ہر چیز کا ذمہ دار بھی ہے، ذمہ بھی لیتا ہے. دنیا میں بھی جو مخلوق پیدا کی ہے اس کا بھی ذمہ اس نے لیا ہوا ہے، جو زمین کی تہ کے اندر کیڑے ہیں ان کو بھی وہ رزق بھی پہنچا رہا ہوتا ہے، اور پوری جو کائنات بنائی ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، اور سب کچھ اس کے کنٹرول میں. لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کی تمام کنجیاں، غیب کے خزانے. والذین کفروا بآیات اللہ، اور وہ لوگ کے جو اللہ کی آیات کا انکار کریں، اللہ کی آیات سے اعراض کریں، اولئک هم الخاسرون، وہی ہیں کہ جو خسارہ پانے والے ہیں. کیونکہ آگے نیکیوں کا موسم بہار بھی آ رہا ہے، کثرت سے استغفار بھی کرنا ہے انشاءاللہ، ایک عزم کے ساتھ قرآن کے ساتھ پھر ایک اثر نو ایک تعلق کو مضبوط کرنا ہے. یہ مہینہ جو ہے یہ روزے کا مہینہ اصل میں شہر القرآن ہے، یہ قرآن کا مہینہ بھی ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، روزہ اور قرآن یہ دونوں اس مہینے کے جو خاص معاملات ہیں ان دونوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اس ماہ رمضان کی برکتوں سے بھرپور طور پر استفادہ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ذات حاضرہ کی ضمن میں چند گزارشات ہیں. ایک تو کلبھوشن یادیو کی سزائے موت کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ پوری قوم اس وقت جس کیفیت سے گزر رہی ہے. عالمی عدالت انصاف نے جو فیصلہ دیا ہے کہ کلبھوشن یادیو کی سزائے موت پر عمل درآمد روک دینے کے حوالے سے جو فیصلہ دیا، اس سے ایک بار پھر عالمی اداروں کا دوہرا معیار اور مسلمان ممالک سے تعصب سامنے آتا ہے. عالمی عدالت نے آغاز ہی میں انصاف کا خون کر دیا تھا جب بھارت کی درخواست کو یوں آگے بڑھ کر قبول کیا گیا اور فوری سماعت کا بھی اہتمام کیا گیا. ساری دنیا جانتی ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یعنی اس عدالت کا دائرہ اختیار ہی نہ تھا کہ وہ اس مقدمے کو سنتی، لیکن مسلمانوں کے ساتھ خصوصی ٹریٹمنٹ ہے نا، پوری دنیا کا اسپیشل ٹریٹمنٹ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، تو ہمیں اس معاملے میں دیا گیا ہمارے خلاف. اور عالمی امن اور انصاف کے ان علم برداروں کا وہ حال بھی آپ کو معلوم ہی ہے، سب کے سامنے ہے کہ مشرقی تیمور کو حق رائے دہی چند ہفتوں میں دے دیا گیا، جبکہ کشمیریوں کو یہ حق اسی عالمی ادارے نے 70 سالوں میں بھی نہیں دیا. یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں بہت واضح، بہت واضح، جیسے سورج نصف النہار پر ہو اسی طریقے سے واضح، اس میں کوئی شک نہیں. بہرحال پاکستان کی جانب سے بھی غفلت اور لاپرواہی کا مظاہرہ ہوا ہے. ہمارے وکیل کو 90 منٹ ملے لیکن اس نے صرف 50 منٹ استعمال کیے، اور یہ ظلم بھی کیا کہ پینل میں ایک بھارتی جج کے شامل ہونے پر اعتراض بھی نہیں اٹھایا. بہر کیف یہ جو کچھ بھی ہے یہ ہمارے لیڈرز جو ہیں ان کی نااہلی اور بے توجہی بھی ہے قومی ایشوز کے حوالے سے، لیکن اللہ کی طرف سے وارننگ بھی ہے، ہمیں وہ دکھاتا رہتا ہے کہ اگر تم مسلمان ہو کر اللہ اور رسول کے وفادار نہیں ہو تو دنیا میں تمہاری کوئی حیثیت، پھر اللہ تمہارے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی مدد نہ اس کی نصرت نہ اس کی رحمت، سیدھی سی بات. ہر جگہ ذلت و خواری جو ہے وہ مسلمان کا مقدر ہے، اور یہ اللہ کی سنت ہے. مسلمان قوم اللہ کے دین سے بے وفائی اور غداری کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا میں ذلت اور مسکنت کا عذاب چکھا. مسکنت کیا ہے؟ بیچارگی، کچھ نہیں کر سکتے. کشمیر ایشو کب سے ہے اور کشمیریوں کے ساتھ کیا نہیں ہو رہا ظلم، ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں، ہیلپ لیس ٹوٹلی. اسی طریقے سے ساری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے کچھ نہیں، کوئی حیثیت. تو ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اسی کا ایک مظہر اور سامنے آ گیا، اور یہ معاملہ چلتا ہی رہے گا اسی طرح جب تک کہ ہم اللہ اور رسول کے وفادار نہیں بن جاتے. دو ٹوک بات. سی پیک کے حوالے سے بھی بعض لوگوں نے توجہ دلائی ہے اور اس میں وزن ہے. یہ جو اقتصادی فوائد جو حاصل ہوں گے اس پر تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس معاملے میں احتیاط کی ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے. پہلے ہم نے امریکہ اور یورپ سے امداد حاصل کی، لیکن مغربی تہذیب نے ہمارے معاشرے کو تباہی سے دوچار کر دیا۔ چین کا معاشرہ جو ہے وہ بھی مذہب بیزار ملحد معاشرہ ہے بنیادی طور پر۔ اگر چینی قوم ہمیں صنعتی اور تجارتی وسائل فراہم کرے گی تو کیا اسلام دشمن کلچر اور فلسفہ حیات جو ان کا ہے وہ تو ہم پر نظر انداز نہیں ہوگا؟ اثر انداز اس کا امکان ہے کہ وہ بھی اثر انداز ہو۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی ایمانی سوچ اور اسلامی روایات کو مضبوط کریں، اسلامی معاشرت کو رواج دیں، تاکہ غیروں کی معاشرت ہم پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ اکبر الہ‌آبادی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، یہ اقبال سے بھی پہلے کے ہیں۔ اکبر الہ‌آبادی جب انگریز آیا تھا اور انگریز کی حکمرانی، اور اب انگریز کا ایک روب بھی تھا، ہم اب مرعوب تھے، اور اس کی ہر ہر چیز کے اندر ہمیں نظر آتا تھا کہ بڑی خوبی ہے، ہر طرح سے اس کو فالو کرنا یہ ایک ٹرینڈ بن چکا تھا۔ انگریز کی نوکری ملنا بہت بڑی بات تھی۔ کیا کہیں احباب کیا کارے نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ یعنی اس وقت لیول یہ تھا، کامیابی کا مسلمان نوجوان کی کامیابی کا ایک ہی آئیڈیل تھا کہ ہم بی اے کر لیں، اس کے بعد انگریز کی ہمیں نوکر ملازمت مل جائے، تو بس یہی حاصل زندگی ہے۔ تو مروبیت جو ہوتی ہے، تو اسی بات کو اکبر الہ‌آبادی نے بڑے خوبصورت انداز سے کہا کہ ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ جو انگریزی تعلیم جو آئی ہے ساتھ ساتھ، تو پھر اس کے جلوں میں الحاد بھی آیا ہے، دین سے دوری، دین کا مذہب کا انکار، یہ ٹینڈنسی جو شروع ہوئی ہے اور جو اب بہت بڑھ چکی ہے، یہ جب ہم وہاں سے باہر سے کوئی چیز درآمد کرتے ہیں تو پھر اس کے پھر نتائج بھی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال سی پیک اپنی جگہ، خاص طور پر اکنامک پوائنٹ آف ویو سے تو اس کی بڑی اہمیت ہے، اور کوئی حرج نہیں ہے اس سے فائدہ اٹھانے کے، لیکن ہمیں محتاط رہنا چاہیے کہ ہم ان کے زیر اثر نہ آ جائیں، ان کی تہذیب اور کلچر کے۔